اتحاد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی، جس کا مفہوم اور جس کی اپلیکیشن کے سلسلے میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو پہلے ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے متعلق سوالات جو ہیں وہ تباہ کو حل دیں گے۔ پہلی بات جو سب سے پہلے تو جاننے کی ہے وہ یہ کہ اتحاد کیا چیز ہے، اتحاد جو ہے عام طور سے ذہن میں یہ تصور لوگوں سے رہتا ہے کہ اتحاد کے معنی ہے شرعی مسائل یا فطری احکام وغیرہ سے متعلق حل کے سلسلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا، یہ تصور عام طور پر اتحاد کا رہتا ہے۔ لیکن یہ تصور کسی حد تک درست بھی ہے اور ساتھ ہی اتنا ناکافی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی مفہوم کے سمجھنے میں غلط ہونے والی۔ اصل بات یہ ہے کہ اتحاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں کوشش کرنا، جوہد سے نکلا ہے، جو تو جوہد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جوہد کے معنی ہے کوشش اور اتحاد کے معنی ہے کوشش کرنا، اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معلوم کرنے کے لیے اپنی کی پوری کوشش کر کر دینا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس خاص سچویشن میں اسلام کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اپنی کی پوری کوشش خرچ کر دینا، اس کا نام اتحاد ہے۔ اب اس کوشش کے ذرائع مختلف ہیں اور اس کے نتائج مختلف ہیں۔ کوشش کا ذریعہ سب سے پہلا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم معلوم کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ قرآن ہے، لہذا قرآن کی طرف رجوع کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی طرف رجوع کرنا، اور اگر کوئی شرعی حکم ان دونوں کے اندر موجود نہیں ہے تو انہوں نے جو بیسک پرنسپل لے ڈاؤن کیے ہیں ان کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کر کے اور انالوجی استعمال کر کے پھر اس نتیجے تک، کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ تو ہے اس کے ذرائع۔ نتائج اس کے جو ہے کہ اس کوشش کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آج اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ حلال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اس کوشش کے نتیجے میں آج اس نتیجے میں پہنچے کہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ یعنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں، قرآن سنت کی ریسرچ کے نتیجے میں اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں کام جائز ہے تو لوگ کہتے ہیں اتحاد ہوا، لیکن اگر اسی کوشش کے نتیجے میں کوئی آدمی اس انتہا تک پہنچے کہ قرآن سنت کے دلائل کی روشنی میں اور اس کے نصوص پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اتحاد ہوا ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی گنجائش ملنی چاہیے یا کوئی جواز پیدا ہونا چاہیے کسی اس صورت کا، اور اگر کوئی شخص کے درائع قرآن سنت کی درائع کی روشنی میں تو یہ چیز قرآن سنت کی اوپر غور کرنے اور ریسرچ کرنے کے نتیجے مجھے حرام معلوم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ اتحاد کر رہا ہے، حالانکہ اتحاد دونوں صورتوں میں ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں ہے اتحاد کے معنی کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی صورت حال کا کے اندر کوئی گنجائش کا پہلو نکالنا، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کا حکم اگر جائز ہونے کا ہے تو وہ معلوم ہو جائے، ناجائز ہونے کا ہے تو وہ معلوم ہو جائے۔ اس کی اصل ہے، اتحاد کی جو اصل نکلی وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے جب گورنر بنا کر بھیجا، ساتھ ہی اس زمانے میں جو گورنر ہوتا وہی قاضی بھی ہوتا تھا، یعنی राजी फैसले भी वो करता था। तो आपने उनसे पूछा कि जब तुम जाओगे तुम्हारे सामने मुख्तलिफ मसाइल आएंगे तो उनका तस्किया किस तरह करोगे। हजरत माज मुजब्बर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक उनका फैसला करूंगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर कोई हुक्म बराए रास्त तुम कुरान करीम में नहीं पाओगे तो फिर क्या करोगे। तो हजरत माज ने फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करूंगा, उसके मुताबिक अमल करूंगा। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सुन्नत में भी नहीं पाओगे तो फिर क्या करोगे। तो उन्होंने उसका जिला इस्तेमाल किया कि अज तहिदु दराजी, मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तर्ज अमल की तौफीक फरमाई और तौफीक फरमाते हुए उनके सीने पर एक बेतकल्लुफी के अंदाज में हाथ मारा और फरमाया कि मैं अल्लाह की शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अल्लाह के रसूल के इल्जी को सही बात की तौफीक दी। जिसके माना ये कि आपने मोहर तस्दीक फरमा दी कि यही तरीके का दुरुस्त है कि अगर कोई हुक्म कुरान में है तो उस पर अमल किया जाए, सुन्नत में है तो उस पर अमल किया जाए, दोनों में नहीं है तो इन्हीं दोनों के मुतय्यन करता उसूलों की रोशनी में आदमी अपनी राय को इस्तेमाल करके और हक मालूम करने की कोशिश करे कि क्या हलाल है क्या हराम है क्या जायज है क्या नहीं। ये बुनियाद है इतिहास की। तो इसके ऊपर अमल हर दौर में होता रहा। और ये जो मशहूर है ये बात कि इतिहास का दरवाजा बंद कर दिया गया और अब कोई इतिहास नहीं कर सकता या नहीं करता, तो ये दूसरी गलतफहमी है। वाकई यह है कि इतिहास एक इजमाली मफहूम है और उसके किस्में बहुत सारी है। इतिहास ये तो एक इजमाली तसव्वुर हज़रत माज़ की हदीस से मालूम हुआ इतिहास का, लेकिन उसके किस्में बहुत सारी। एक इतिहास वह है जिसको कहते हैं इतिहास शिक्षा या इतिहास मुतलक से भी ताबीर करते हैं। उसके माने ये होते हैं कि एक शख्स जो इतिहास की शरह करता है या मुस्तहिद की शरह होता है या मुस्तहिद मुतलक जिसको कहते हैं, वो पूरी शरीयत यानी जितने शरीयत के हिस्से हैं, अबवाब हैं, तहारत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मामलात, निकाह, तलाक, बैय, शिरा, इजारा, जितने अबवाब हैं उन सब के अंदर वो इतिहास करता है और उन सब के बारे में अपना एक मनज़म मसलक या मजहब पेश करता है कि मैं हर जुज़िए के बारे में ये इसके बारे में ये मजहब रखता हूँ। उसको कहते हैं मुस्तहिद शिक्षा। यहाँ इससे पहले एक और बात की वजाहत भी मुनासिब होगी कि इतिहास के माना जिस तरह ये हैं कि जो हुक्म कुरान में सुन्नत में नहीं है उनको कुरान सुन्नत ही की उसूलों के रोशनी में उससे बात करना, वहाँ इससे एक और माना है वो ये है कि बाद अवकात कुरान ही के अंदर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल होता है। कुरान में एक हुक्म मौजूद है लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब कोई फकीह या मुस्तहिद उन मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन में से किसी एक इंटरप्रिटेशन को प्रीफर करता है, तरजीह देता है और कहता है कि मेरे नजदीक ये इंटरप्रिटेशन ज्यादातर सही है। मिसाल इसकी आसान सी है कि कुरान करीम में यह फरमाया कि जो जिन औरतों को तलाक हो जाए तो उनके लिए कुरान करीम में इस्तेमाल किया है जल्द मुकल्लफा को यह सबक बस ना ध्यान सोचे ना सराखता करू कि वो उनको इज्जत गुजारेंगी कितनी, उसके लिए कुरान करीम में इस्तेमाल किया है कि तीन कुर आप रे हमजा ये लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम। लुगत में कुर के माना हैज के भी आते हैं और कुहर के भी आते हैं पाकि यानी पाकि का जमान और हैज को भी कुर कहते हैं और पाकि को भी कहते हैं। तो अब यहाँ दो इंटरप्रेशन मुमकिन हो गए कि तीन हैज है या तीन कुहर है। अब ये बात के इनमें से कौन सी इंटरप्रिटेशन जो है वो ज्यादा सही है और जहाँ पर कौन सी एप्लीकेबल है इसके बारे में आरा के अंदर इख्तलाफ भी हो जाता है और ये अमल के इनमें से किसी के इंटरप्रिटेशन को त्याग करना दूसरी को सच कर देना ये भी इतिहास का हिस्सा है। इसी तरह बड़ा ऐसा होता है कि कभी कभी ہمارا سنت کے ذرائع میں ایک ظاہری تعارض معلوم ہوتا ہے, کنٹرڈکشن معلوم ہوتی ہے. بتا دیں کہ ایک جگہ ایک بات کہی گئی ہے, دوسری جگہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کنٹرڈکٹ کرنے والی دوسری بات کہی گئی ہے. اب ایسی صورت میں دونوں کو ریکنسائل کرنے کے لیے جو تحقیق ریسرچ کی جاتی ہے وہ بھی اشتہار کہلاتی ہے. تو یہ کام بھی مجتہد کرتا ہے. تو مجتہد کی شرح جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سارے کام انجام دیتا ہے, تمام ابواب جگہ جاتا ہے تو سوچ لے کے آ سکتا ہے سارے. دوسرا ہوتا ہے اجتہاد جس کو فی المذہب کہتے ہیں. اجتہاد فی المذہب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے قسم کا مجتہد ہے اس نے اپنے عمل کے دوران کچھ جو انٹرپریٹیشن کے کچھ اصول مرتب کر دیے. یہ مجتہد فی المذہب جو ہے وہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے جو بعض اوقات پہلے والے مجتہد سے مختلف بھی ہوتی ہے. یہ اجتہاد فی المذہب کہہ جاتا ہے. تیسرا اجتہاد جسے کہتے ہیں اجتہاد فی المسائل. اجتہاد فی المسائل اس اجتہاد کو کہتے ہیں کہ جس میں جو نئی نئی سچویشن پیدا ہوتی رہتی ہیں مختلف زمانوں میں, جو پہلے نہیں, پہلے وہ سوال ہی نہیں تھا آج پیدا ہو گیا, پہلے وہ صورتحال نہیں تھی آج پیدا ہو گئی. کیونکہ نہیں تھی پہلے, اس واسطے نہ قرآن میں اس کا صحیح حکم موجود ہے, نہ سنت میں موجود ہے, نہ پچھلے مجتہدین کے ذکر کیے ہوئے احکام میں موجود ہے. تو یہ اجتہاد فی المسائل یہ ہے کہ ایسے مسائل کے بارے میں خاص طور پر کوئی آدمی قرآن سنت کے اصول اور پچھلے مجتہدین کے طے کیے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے, کوشش کرنے کے بعد ان کا حکم نکالتا ہے. یہ اجتہاد فی المسائل. تو یہ تیسری قسم جو ہے یعنی نئی سچویشن کا حل تلاش کرنا قرآن سنت سے, قرآن سنت کے ذرائع سے اور قرآن سنت کے طے کردہ اصولوں کے مطابق, یہ عمل جو ہے اجتہاد کا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی ہر دور میں ضرورت پیش آتی ہے اور آج ہم اسی ضرورت سے دو چار بھی ہیں. اور یہ اس قسم کا جو یہ اجتہاد ہے یہ کسی دور میں کبھی بند نہیں ہوا, نہ آج بند ہے اور نہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ اجتہاد نہیں لوگوں نے بند کر دیا ہے اور ختم کر دیا ہے. اور دیکھیے جس کی نئی سچویشن پیدا ہو رہی ہے ان سب کے بارے میں وہ یہی علماء جو کہلاتے ہیں راسخ العقیدہ علماء, تو وہی ان سارے مسائل کے بارے میں جواب دیتے ہیں اور ان کے بارے میں حکم مستمت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ حکم نہ قرآن میں موجود ہے, نہ حدیث میں موجود ہے, نہ جسے بقاہ کے کلام میں موجود ہے, لیکن یہ اتحاد کر کے ہی بنایا. مثلا یہ سارے طور پر ہوائی جہاز کے مسائل پیدا ہو گئے, ہوائی جہاز میں نماز ہو تو کیسے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی مثلا, اور ہوائی جہاز پہلے تو نہیں تھا. اب یہ کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ ہوائی جہاز کے اندر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں, کیونکہ پہلا سوال تو یہ ہوا کہ قبلے کا رخ کیسے درست ہوگا, کیسے متعین ہوگا. دوسرا یہ کہ آیا خدا کا وہی حکم ہے جو خوشی کا ہے یا نہیں ہے. باہر اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ نماز پڑھنا جائز ہے مثلا, اور اس کے اوپر بحث کی گئی. اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ صاحب بہت سی جگہوں پر دن جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہوتا ہے, تو وہاں پر نمازیں کیسے ہوں گی اور روزے کیسے ادا کیے جائیں گے. یہ مسئلہ براہ راست بالکل صحیح انداز میں قرآن میں سنا تو موجود نہیں تھا, لیکن اس کے بارے میں احکام دیے گئے. اسی طرح کے بے شمار مسائل جو روز بروز پیش آتے رہتے ہیں وہ اجتہاد فی المسائل کے دائرے میں آتے ہیں, اور ان کے اوپر علماء کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اجتہاد فی المسائل کا دروازہ بند ہے, بلکہ اس کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے. لیکن غلط فہمی یہاں سے لگتی ہے کہ اجتہاد کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو جائز کہا تو اجتہاد ہوا اور ناجائز کہا تو اجتہاد نہیں ہوا, یا کوئی اگر آسانی پیدا کی تو اجتہاد ہوا اور اگر آسانی پیدا نہیں کی تو اجتہاد نہیں ہوا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد بند کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو کہا گیا کہ وہ دروازہ بند ہے یا اس کے بارے میں راستہ نہیں ہے, راستے سے کندی ہے, وہ اجتہاد کی شرح ہے. اجتہاد کی شرح وہی سب کر سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے خارج کر دی اور اس نے وہ مطلوبہ قابلیت اور مطلوبہ علوم ہے وہ اسے اندر حاضر کرنے میں اپنی بری زندگی ترقی پھر لے کر طہارت سے لے کر میراث تک جتنا دین کے تمام شعبے ہیں ان سب کے اندر اپنا ایک مذہب پیش کیا. تو یہ عمل جو ہے یہ آج بھی یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ صاحب ایسا کوئی کر نہیں سکتا, منع ہے ایسا کرنا, ہرگز نہیں, آج ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو اپنی زندگی کو اس کام کے لیے فارغ کرے اور فارغ کر کے پورے دین کے ایک ایک جز کو اپنی مطلوبہ صلاحیتوں کے تحت اس کے علوم کو حاصل کر کے, قرآن کے سارے معارف کو حاصل کر کے, حدیث کے تمام علوم کو حاصل کر کے اور زندگی بھر کر سے پورے مذہب کو بیان کرے. تو وہ آدمی ایسا پیدا ہوا نہیں اس مدتوں سے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا, دروازہ بند نہیں ہے, دروازہ آج ہی کھلا ہے, بشرط کہ کوئی سا اس میں داخل ہونے والا ہو اور داخل ہونے کی جو مطلوبہ شرائط ہیں اور جو اس کے مطلوبہ اوقات ہیں ان کا حامل ہو, تو وہ اشتہار بسترا کے دروازے کھلے ہوا. لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آج اشتہار بسترا نہیں ہے, ہمیں آج ضرورت ہے اشتہار کے مسائل کی, کہ نو بنو مسائل اٹھ رہے ہیں, نو بنو حالات سامنے آ رہے ہیں, ان کے لیے ان کے اندر ہمیں شریعت کا حکم جاننے کی ضرورت ہے. یہ اشتہار کا دروازہ نہ کبھی بند ہوا, نہ کسی نے بند کیا, نہ یہ کام رکا, اور نہ ہاں رائے مختلف ہو جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے اشتہار کے نتیجے میں اس فیصلے تک پہنچا کہ جس صورت میں جو اس نے رائے دی وہ ذرا تنگی کے حامل ہے, اور دوسرے شخص نے اشتہار کے مسائل کیا اور اس نے اس کو جو رائے دی وہ ذرا نسبتاً اس میں وسعت ہے یا پچھاڑتی ہے یا آسانی ہے, تو یہ رائے مختلف ہو جاتی ہے. تو ان راہ کے مختلف ہونے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اشتہار بند ہو گیا, اشتہار جاری ہے, وہ ہو رہا ہے. البتہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اشتہار جو ہے جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث میں دیکھا, یہ قرآن اور حدیث کی نصوص کے مد مقابل نہیں ہے کہ ایک طرف قرآن اور سنت اور ایک طرف اشتہار ہے, بلکہ یہ اس کا تابع ہے. لہٰذا جہاں قرآن اور سنت کے احکام نصوص واضح ہو اور اس میں کسی پیچیدگی کوئی پیچیدگی نہیں, کوئی ابہام نہیں, کوئی تعارض نہیں, کوئی کنٹراڈکشن ظاہر بھی نہیں, تو وہ اشتہار کا موقع ہی نہیں. اب آج کوئی سب یہ کہے کہ صاحب کیونکہ نماز پڑھنا پانچ وقت مشکل ہو گیا ہے تو لہٰذا اس نئے حالات کے لیے اشتہار ہونا چاہیے کہ پانچ نمازوں کے بجائے تین کر دی جائیں یا دو کر دی جائیں, ان کے اوقات میں کوئی تبدیلی کر دی جائے. وہ نہیں اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ نفس کا حصہ ہے اور نفس کے مقابلے میں کوئی اشتہار نہیں ہو سکتا. اشتہار اس کے مد مقابل نہیں ہوتا, اس کا سبسرویئنٹ ہوتا ہے, اس کا خادم ہوتا ہے, اس کے تابع ہو کر کام کرتا ہے. لہٰذا جو یہ بعض مقام جو کہا جاتا ہے کہ صاحب اشتہار نہیں ہو رہا, وہ ان حضرات کہتے ہیں جو اشتہار کو قرآن سنت کے مقابل سمجھتے ہیں کہ قرآن سنت کے نصوص کے مقابل میں اشتہار کرنا چاہیے, تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر رہا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اشتہار کا دروازہ بند کر دیا. یا وہ لوگ کہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اشتہار کے نتیجے میں ہمیشہ کسی چیز کے جائز ہونے کا فتویٰ ہونا چاہیے, تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کیونکہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اشتہار نہیں ہوا. یا وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ حقیقت حال سے باخبر نہیں ہے کہ جو نو بنا مسائل ہیں ان کے بارے میں باہر یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے, تو یہ ہے چند غلط فہمی, اگر یہ دور ہو جائے تو امید ہے کہ
اشتہار لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ذاتی رائے ہوتی ہے, مطلب ایک سولوشن پیش کرتا ہے, وہ کسی اور بائنڈنگ نہیں ہوتا جب تک کہ اجماع نہ ہو. آپ اجماع کے بارے میں بتائیے تو اجماع اور اشتہار کا لنک کیا ہے؟
تو یہ تو ہے اشتہار کی مختصر تھوڑی سی حقیقت. اب یہ کہ اشتہار جو ہے شریعت میں اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس میں وہ حیرارکی تو ہے نہیں جو عیسائیت کے اندر ہوئی ہے, کتاب ایک شخص کو فائنل اتھارٹی بنا دیا گیا کہ اب وہ جو کچھ بھی کہے سب کو وہی ماننا ضروری ہے اور دوسرا آدمی اس کے خلاف کوئی ارادہ نہیں کر سکتا, یہ اسلام میں تصور نہیں ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے, لیکن یہ تو پہلے جی لیکن بعد میں اس کے بارے میں پوری دستوں کے واقعیت نہیں رکھتا, اس کے بارے میں کوئی زیادہ بڑا سے کہہ بھی نہیں سکتا, لیکن میں جو قرآن سنت کے تھوڑا بہت جو کچھ طالب علم ہونے کیسے جو کچھ پڑھا ہے اس کے روح سے حیرانتی اس میں نہیں. لہٰذا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کورٹ نے ایک بات کہہ دی تو اب اس کے بعد وہ بائنڈنگ اس طرح ہو گئی کہ اب کوئی اسے انحراف نہیں کر سکتا, یہ بات نہیں. اور اس کے بےشمار مفاسد بھی تھے, یعنی پاپائیت کے نظام میں جو کچھ ہے وہ آپ ذرا اس سے بہتر جانتے ہیں. کہ ایک مرتبہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک بحری قزاق کو کوک بنا دیا گیا تھا جو پائرٹ تھا, उसको पोप बना दिया जाए और वो बाइबल में कुछ भी नहीं जानता था, सही तरीके से पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उसका उसके बारे में यह अकीदा होता है पोप का, पोप के बारे में कि ये इनफेलिबल है। लिहाजा अब उसके बाद जब ये कोई वो डिग्री जारी करता है तो उसके अंदर किसी जो मजाले दम सदन नहीं, लिहाजा जितने लोग हैं उसको मानने को मजबूर है। अब बड़े बड़े जो उलमा है वो एक तरफ बैठे हैं और वो कभी कद्दाख अपनी डिग्री जारी कर रहा है, तो ये सूरत हाल इस्लाम में तो है आज। इसके बजाय ये है कि ये इतिहाद की चलिए कोई ना नस्ल मखसूस, ना वतन मखसूस, ना कोई इदारा मखसूस, लेकिन कुछ शरायत अहलियत जरूर है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस आदमी के अंदर, जो क्वालिफिकेशन का हामिल हो वो इतिहाद कर सकता, लेकिन उसका इतिहाद जो है वो इंफरादी है। और अब ये उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई जमीर है जो उसको कबूल करने या रद्द करने का हथियार रखता है। अब वो बहस होते होते डिबेट होते होते एक सब ने एक इतिहाद पेश किया, दूसरे ने उसके ऊपर बहस की, तीसरे ने उसके ऊपर बहस की, होते होते डिबेट एक डेवलप करता है और उसके बाद अगर सब लोग उसको कबूल कर लेते हैं इज्तिमाई, तो उम्मत इस्लामिया के इज्तिमाई जमीर ने उसको कबूल कर लिया तो कंसेंसस डेवलप हो गया, उसका नाम इज्मा है। जब वो इज्मा हो गया तो अब वो इज्मा जो है वो सारे लोगों पर इसलिए बाइंडिंग हो गया कि सारे के सारे लोग उससे मुतल हैं, डिबेट कर चुके हैं, मुख्तलिफ पहलू सामने आ चुके हैं, कंसेंसस उजाला पैदा हो गया। तो अब उसको बात जो लोग जो है वो कैसे पावर है कि जितने अहले इल्म थे, क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग थे, उन्होंने बहम बहस और मुबासा करने के बाद एक नतीजे तक वो पहुंच गए। तो अब मजीद उसको आगे बढ़ाना और उसको री ओपन करना ये इसकी गुंजाइश नहीं, इस बात के इजमा को बैंड करा दे दिया, ये है सूरत। लेकिन एक इजमा को जो आज हुआ वो दूसरी सदी में आएगा, वो इजमा उसको इजमा को एब्रोगेट कर सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है, ये हो सकता है कि आज का इजमा दूसरे इजमा को रिप्लेस कर दे, खत्म कर दे, बशर्ते कि वो इस इजमा की बुनियाद किसी नस पर ना, यानी वो इतिहाद के जरिए आया हो, नस की बुनियाद पर ना।
आज का पहला रात इजमा हो रहा है पाकिस्तान में मुसलमानों में, प्रोसेस
इस माना में कह सकते हैं कि हो रहा है कि इंफरादी तौर पर तो कोशिशें हर जगह हो रही है और नए मौजूदात पर लिखा जा रहा है, अब वो सामने आता है उस पर बहस भी होती है। कुछ फोरम ऐसे हैं जो जहाँ पर एक नुमाइंदगी है मुख्तलिफ हल्कों की और उनके अंदर वो डिबेट होती है, फिर आखिर में जाकर वो रेजोल्यूशन वहाँ से निकलता है। और जैसे मसलन किसान स्वतः अकेडमी है इस वक्त जद्दे में और वो OIC के तहत कायम है और उसमें 45 मुल्कों की नुमाइंदगी है, तो ये मुख्तलिफ मौजूदात जो है वहाँ पर उनके ऊपर बहस होती है और उसके बाद वहाँ से रेजोल्यूशन निकलता है, वो आमतौर से कंसेंसस से निकलता है। तो वो एक इजमा में उसको इस माने में नहीं कह सकता क्योंकि सारे आगे इल्म तो मौजूद नहीं है उसके अंदर, लेकिन बहरहाल एक बड़ी अच्छी नुमाइंदगी है तो उसका एक वजन होता है। इस्तेमाली फतवा इस्तेमाली फतवे की नौजत है। अब ये नहीं मैं कहता कि बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक वजन जरूर रखता है इस माने में कि दूसरे अरे इल्म जो है उसके उसको एक वजन दे, और अगर वो भी उसके ऊपर उससे मुतल हो जाते हैं और सब लोग मान लेते हैं ये इंस्टीट्यूशन देखो मेरा किया गया है बाइंडिंग होने का। देखिए शरीयत ने एक रास्ता रखा है, इस तरह कहना कि कोई इदारा किसी इदारे का फतवा सब पर बाइंडिंग हो जाए ये मेरे ख्याल में काबिल अमल नहीं। क्यों? इसलिए कि कोई इदारा ऐसा कायम करना काबिल अमल नहीं है जिसमें सारे अहले इल्म जमा हो जाए, यानी ऐसा हो लाइन कमांडिंग तो हो सकती है लेकिन 100% सारे घर अहले जमा के नहीं हो सकते। अब फिर भी उससे कुछ लोग बाहर रहेंगे, उन बाहर रहने वालों को आप डिस्क्राइब करने के साथ आपकी राय कोई तो कोई वजह नहीं रहती, ये बात सही नहीं। लेकिन बाइंडिंग होने का एक रास्ता फिर रहता है, वो ये है कि अगर इन मुख्तलिफ इत्तेहादी आरा में से किसी एक राय को कोई इस्लामी इलाका अपना कानून बना दे या उसकी बना पर वो कोई हुक्म जारी कर दे, तो ये तमाम फुकहा इस पर मुतफिक है। हुक्म हाकिम राफ़िउल खिलाफ़ ये महकम है मशहूर, کہ حاکم یعنی حاکم یعنی ریاست کا
حکومت کا ایکسپٹ کر لینا اجماع ہو گیا قوم کے لیے,
اس قوم کے لیے بائنڈ ہے, اس قوم کے لیے بائنڈ ہے. جب تک وہ حکم باقی ہے اسٹیٹ کی طرف سے,